السلام علیکم. یہ پارٹ 11 ہے, کتاب داستان مجاہد. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیشکش کرتواڑی لائبریری, آواز پرویز احمد خان, مصنف نسیم حجازی. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 11. اگر دولت کی ہرس ہے تو ہم خوشی سے تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے. تمہارا دامن سونے اور چاندی سے بھر دینے کے باوجود ہمارے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی. مانگو کیا مانگتے ہو؟ نعیم نے جواب دیا, ہم اپنی شرائط پیش کر چکے ہیں. آپ نے ہمارے متعلق غلط اندازہ لگایا. ہم دنیا میں بد انتظامی پیدا کرنا نہیں چاہتے, لیکن ہم اس امن کے قائل نہیں جس میں ایک طاقتور کا ظلم ایک کمزور کو اپنی بے بسی پر کانیا رہنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. ہم تمام دنیا کے امن کے لیے ایک عالمگیر قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں طاقتور کا ہاتھ کمزور سے بلند نہ ہو, جس میں آقا و بندہ کی تمیز نہ ہو, جس میں بادشاہ اور رعایا کے درمیان کوئی وجہ امتیاز باقی نہ رہے. اور وہ قانون اسلام ہے. ہمیں دولت اور حکومت کا لالچ نہیں, بلکہ ہم دنیا کی استبدادی طاقتوں سے مظلوموں کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلانے کے لیے آئے ہیں. آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم دنیا کی عظیم ترین حکومت کے مالک ہونے کے باوجود بھی دنیاوی جاؤ حشبت سے بے نیاز ہیں. نعیم یہاں تک کہہ کر بیٹھ گیا. دربار پر ایک بار پھر سناٹا طاری ہو گیا. حسن آرا نے اپنے ساتھ والی رونڈی سے کہا, مجھے اس خوشوزہ نوجوان پر رحم آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے. جہاں پناہ کے ہاتھ کا معمولی اشارہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا, لیکن میں حیران ہوں کہ جہاں پناہ ضرورت سے زیادہ رحم دل ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اس جوانی میں موت کو مفت خریدنا کتنی حماقت ہے. بادشاہ نے رحیم کی تقریر کے دوران میں ایک دو مرتبہ بے چینی سے پہلو بدلا اور کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے تمام درباریوں کی طرف نگاہ دوڑائی, پھر ملکہ کی طرف دیکھا اور چینی زبان میں چند باتیں کرنے کے بعد نعیم سے کہا, ہم اس معاملہ پر پھر گفتگو کریں گے. آج ہماری مرضی کے خلاف بہت سی دل آزار باتیں ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس مجلس میں کوئی دلچسپی کا سامان پیدا کیا جائے. یہ کہہ کر بادشاہ نے حسن آرا کی طرف دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا. حسن آرا آگے بڑھی اور بادشاہ اور درباریوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی. نعیم کی طرف دیکھ کر مسکرائی, پاؤں کو جمبش دیکھ کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے. ایک ریشمی پردے کے پیچھے سے طاؤس اور رباب کی صدایں سنائی دینے لگی. حسن آرا دھیمے سروں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی تخت کے قریب دوزان ہو کر بیٹھ گئی. بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھائے, حسن آرا نے ادب سے چوما اور اٹھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا. طاؤس اور رباب کی صدایں یک لخت بلند ہوئی. حسن آرا بجلی کی سی تیزی سے اپنے گرد چکر لگا کر رقص کرنے لگی. اس کے جسم کا ہر عضو اپنی لداقت اور جاذبیت کا مظاہرہ کر رہا تھا. وہ کبھی سر کو جھٹکا دے کر لمبے لمبے بالوں کو اپنے حسین چہرے پر بکھیر لیتی اور کبھی سر کو جمبش دے کر بالوں کو پیچھے ہٹاتی اور اپنے حسین چہرے کو اچانک بے نقاب کر کے تماشائیوں کو محو دیکھ کر مسکراتی. کبھی اس کے سڈول اور سفید بازو سر سے اوپر بلند ہو کر زخم خوز اور سانپ کی طرح پیچ و بل کھاتے. کبھی وہ ترکتی ہوئی آگے بڑھتی اور کبھی پیچھے ہٹتی. بعض اوقات وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر آگے اور پیچھے کی طرف اس حد تک جھکتی کہ اس کے بال زمین کو چھونے لگتے. گرد وہ اپنی ہر ادا سے انال برق کہہ رہی تھی. وہ رقص کرتی ہوئی ایک سنہری پھول دان کے قریب پہنچی اور وہاں سے گلاب کے ایک پھول توڑ کر نعیم کے قریب آئی اور اس کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھ گئی. نعیم آکے جھکائے بیٹھا تھا. رقاصے کی حرکت پر اس کا دل دھڑکنے لگا. وہ اپنے کانوں اور رخسانوں پر جلن سی محسوس کرنے لگا. رقاصہ نے پھولوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر دونوں ہاتھوں میں رکھ کر نعیم کو پیش کیا. جب نعیم نے آنکھیں اوپر نہ کی تو رقاصہ نے ہاتھ اور آگے بڑھا دیے, یہاں تک کہ اس کی انگلیاں نعیم کے سینے کو چھونے لگی. نعیم نے اس کے ہاتھ سے پھول لے کر نیچے پھینک دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. رقاصہ تل ملا کر اپنا ہونٹ کاٹ کے اٹھی اور نعیم کی طرف ایک لمحہ کے لیے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہاں سے بھاگی اور ایک دروازے کے ریشمی پردے کے پیچھے غائب ہو گئی. حسن آرا کے جاتے ہی رباب کی تانی بھی بند ہو گئی اور دربار پر سکوت طاری ہو گیا. بادشاہ نے کہا, آپ کو شاید یہ رقص و سرود پسند نہیں آیا. نعیم نے جواب دیا, ہمارے کانوں کو صرف وہی راگ اچھا لگتا ہے جو تلواروں کی جھنکار سے پیدا ہوتا ہے. ہماری تہذیب عورتوں کو رقص کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اب نماز کا وقت ہو رہا ہے, مجھے جانا چاہیے. یہ کہہ کر نعیم لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دربار سے باہر نکلا. دروازے پر حسن آرا کھڑی تھی, اس نے نعیم کو آتے دیکھ کر تیوری چڑھائی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا. نعیم بے پرواہی سے آگے نکل گیا. حسن آرا کو ایک بار پھر اپنی شکست کا احساس ہوا. تم بہت حقیر ہو, مجھے تم سے بہت نفرت ہے. اس نے تاتاری زبان میں نعیم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا, لیکن نعیم نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور وہ اپنا دم منہ لے کر رہ گئی. جب نعیم دور چلا گیا تو مایوس ہو کر واپس مڑی. اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے سلگ ہو کر چلنا پڑا. رات کے وقت نعیم اپنے بستر پر لیٹا سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. اس کے ساتھی گہری نیند سو رہے تھے. کمرے میں بہت سی شمعیں جل رہی تھی. دن کے واقعات بار بار دماغ میں آ کر اسے پریشان کر رہے تھے. حسن آرا کے تصور سے اس کے خیالات کی پرواز اسے بار بار نرگس تک لے جاتی تھی. ان دونوں کی صورتوں میں بہت حد تک مناسبت تھی, لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ حسن آرا حسین تھی اور اسے اپنے حسن کا احساس بھی تھا. یہ احساس اس خطرناک حد تک غالب آ چکا تھا کہ وہ اپنے حسن سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی خواہش میں پاکیزگی اور معصومیت سے محروم ہو چکی تھی. اس کی شکل و صورت میں سادگی کی بجائے تسنا کا پہلو غالب نظر آتا تھا. اس کے برعکس نرگس حسن فطرت کی ایک سادہ معصوم اور غیر فانی تصویر تھی. نرگس سے آخری بار رخصت ہونے کا منظر اسے بار بار یاد آتا تھا. نعیم پر جو کچھ نرگس ظاہر کر چکی تھی وہ اسے بھولا نہیں تھا. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ نرگس کے معصوم دل کی گہرائیوں میں بے پناہ محبت کا طوفان بیدار کر چکا ہے. گزشتہ چند مہینوں میں اس نے کئی بار نرگس کے پاس جانے کا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ کیا, لیکن ارادے ہر بار اس کے مجاہدانہ ورولوں میں دب کر رہ جاتے. ہر فتح ایک نئی مہم کا دروازہ کھول دیتی اور نئی ہر نئی مہم کو آخری مہم قرار دے کر نرگس کے پاس جانے کا ارادہ کسی اور وقت پر ملتوی کر دیتا تھا. لیکن اس بے نیازی کی وجہ فکر یہی نہ تھی. اس کی حالت اس مسافر کی تھی جو ایک لمبے سفر میں اپنے زیادہ راہ کی قیمتی اور ضروری چیزیں ڈاکوں کی نظر کرنے کے بعد اس قدر مایوس ہو جائے کہ اپنا تھوڑا سا بچا ہوا ساسا خود ہی زمین پر پھینک کر تہی دست آگے بڑھنے لگے. نعیم کے لیے زلیخا کی موت اور اگرا سے ہمیشہ کی جدائی کے بعد اس دنیا میں سکھ چین اور آرام بے معنی الفاظ تھے. اگرچہ نرگس سے آخری ملاقات ان الفاظ کو کسی قدر معنی کے بنا چکی تھی, لیکن ان مہینوں میں گہرائی اس قدر زیادہ نہ تھی کہ وہ غوطہ لگانے کے لیے بے قرار ہو جاتا. وہ نرگس کو جس رنگ میں چاہتا اس کے لیے قربت یا بہت ایک ہی بات تھی, لیکن پھر بھی جب کبھی وہ نرگس کے متعلق سوچتا وہ اسے زندگی کی آخری سہارا نظر آتی, اور اس سہارے سے ہمیشہ کی جدائی کا تصور اسے خوفناک محسوس ہوتا. اسے بستر پر لیٹے لیٹے خیال آیا کہ خدا معلوم نرگس کن حالات میں اور کن خیالات کے ساتھ اس کی راہ دیکھتی ہوگی. اگر وہ زلیخا یا اگرا کی طرح نہیں نہیں خدا ایسا نہ کرے. نرگس کے متعلق ہزاروں توہمات اسے پریشان کرنے لگے اور وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے لگا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ ابتدا میں کسی شاندار کامیابی کا منہ دیکھ چکا ہو تو مایوسی کی خطرناک گھٹاؤں میں بھی امید کی چلاغ جلا لیتا ہے. لیکن ایسا انسان جو ابتدا میں ناکامیوں کی انتہا دیکھ چکا ہو اب تو کسی شے کو اپنی امیدوں کا مرکز نہیں بناتا, اور اگر بنا بھی لے تو حصول مدعا کے یقین کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتا. منزل مقصود کی طرف اس کا ہر قدم اپنے ساتھ ہزاروں خطرات کا تصور لیے بغیر نہیں اٹھتا, اور حصول مقصد کے بعد بھی اس کی حالت اس مفلس آدمی کی سی ہوتی ہے جس راہ میں پڑے ہوئے جواہرات کا امبار مل جائے پر مالدار ہونے کی خوشی کی بجائے دوبارہ لٹ جانے کا ڈر ہو. ہزاروں پریشان کن خیالات سے گھبرا کر نعیم نے سو جانے کی کوشش کی, لیکن دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد مایوس ہو کر اٹھا اور بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا. ٹہلتے ٹہلتے وہ کمرے سے باہر نکلا اور چاند کا دل فریب منظر دیکھنے لگا. محل کی دوسری جانب ایک خوشنما کمرے میں حسن آرا آبنوس کی کرسی پر بیٹھی اپنے دیوتاؤں سے نعیم کی طرز عمل کا شکوا کر رہی تھی. مروارید اس کی ایک خادمہ اس کے سامنے قالین پر بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. حسن آرا کے دل میں ابھی تک شکست کے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ حسین عورت دیکھی ہو؟ یہ سوچتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھی اور دیوار کے ساتھ ایک قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا عکس دیکھنے کے بعد کمرے میں ٹہلنے لگی. مروارید اس کی تمام حرکات کو بغور دیکھ رہی تھی. آج آپ سوئیں گی نہیں؟ مروارید نے پوچھا. جب تک میں اسے پاؤں میں پڑا ہوا نہ دیکھوں گی مجھے نیند نہیں آئے گی. یہ کہہ کر حسن آرا ذرا اور تیزی سے ادھر ادھر گھومنے لگی. مروارید اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر پائے باغ کی طرف دیکھنے لگی. اچانک اس باغ میں کوئی شخص گھومتا ہوا نظر آیا. اس نے حسن آرا کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, دیکھیے بالکل آپ کسی بے قراری کے ساتھ کوئی ٹہل رہا ہے. حسن آرا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جب ٹہلنے والا درختوں کے سائے سے نکلا اور چاند کی پوری روشنی اس کے چہرے پر پڑنے لگی تو حسن آرا نے اسے پہچان لیا, وہ نعیم تھا. حسن آرا کے بجھے ہوئے چہرے پر ایک تبسم نمودار ہوا. مروارید میں ابھی آتی ہوں, یہ کہہ کر حسن آرا اپنے کمرے سے باہر نکلی اور آن کی آن میں باغ میں پہنچ کر ایک درخت کی آڑ سے نعیم کو دیکھنے لگی. جب نعیم ٹہلتا ہوا درخت کے قریب پہنچا تو حسن آرا اچانک درخت کی آڑ سے نکل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. نعیم بھی ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا, حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا. آپ گھبرا گئے, مجھے افسوس ہے. تم یہاں کیسے؟ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, حسن آرا نے قدم اور آگے بڑھ کر کہا. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. خوب, تو آپ کی طبیعت بھی ناساز ہو جایا کرتی ہے. میں یہ خیال کرتی تھی کہ آپ ہماری طرح کے انسانوں سے مختلف ہیں. میں طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں یہ ضروری خیال نہیں کرتا کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے, نعیم نے جانا چاہا. حسن آرا اپنے ساتھ یہ خیال لے کر آئی تھی کہ نعیم کا رات کے وقت ٹہلنا اس کی چشم فسوں ساتھ کا کرشمہ تھا, لیکن اس کا یہ وہم غلط ثابت ہوا. یہ نفرت تھی یا محبت, بہرحال حسن آرا جرت کر کے آگے بڑھی اور نعیم کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی. نعیم نے دوسری طرف سے گزرنا چاہا مگر اس نے اس کا دامن پکڑ لیا. نعیم نے مڑ کر کہا, تم کیا چاہتی ہو؟ حسن آرا کے پاس کوئی جواب نہ تھا. اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے, اس کا غرور مجاہد کے قدموں میں نثار ہو چکا تھا. نعیم نے اس کے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دامن چھڑایا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا. حسن آرا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی, بلاخر ندامت کا پسینہ پوچھتی اور غصے سے کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی. اپنا چہرہ ایک بار پھر آئینے میں دیکھا اور غصے میں شراب کی گزرائی آئینے پر دے ماری. وہ جنگلی ہے, میں اس کے پاؤں پر کیوں گری؟ یہ کہتے وہ پھر ایک بار اسی طرح کمرے میں بے قراری سے ٹہلنے لگی. میں اس کے پاؤں پر کیوں گری؟ میں اس کے پاس کیوں گئی؟ یہ کہہ کر اس نے ٹوٹے ہوئے آئینے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھا اور اپنے منہ پر ایک تھپڑ مار کر شیشے کا ٹکڑا نیچے پھینک دیا اور نعیم کے علاوہ تمام دنیا کو گالیاں دیتی ہوئی بستر پر منہ کے بل گر پڑی اور سسکیاں بھرنے لگی. اس واقعہ کے ایک مہینے بعد نعیم نے کاش گھر پہنچ کر کتیبہ سے 6 ماہ کی رخصت حاصل کی. عرب اور ایران کے چند مجاہدین جو رخصت پر گھر جانے والے تھے اس کے ساتھ سفر میں شامل ہو گئے. اس مختصر قافلے میں دکی نعیم کا ایک دیرینہ دوست بھی تھا. نعیم نے چند مناظر طے کرنے کے بعد قافلے سے جدا ہونا چاہا, لیکن دکی نے جسے وہ اپنے دل کا حال بتا چکا تھا قافلے والوں کی اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ نعیم کو اس کی منزل مقصود تک چھوڑ کر آگے بڑھیں گے. نرگس پہاڑی کی ایک چوٹی پر بیٹھی اونچے اونچے پہاڑوں کے دلکش مناظر دیکھ رہی تھی. زمرد اسے نیچے دیکھ کر بھاگتی ہوئی پہاڑی پر چڑھی. نرگس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور زمرد کو آواز دے کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. نرگس زمرد نے قریب آتے ہوئے کہا. نرگس وہ آ گیا, تمہارا شہزادہ آ گیا. اگر اس پہاڑ کی مٹی اچانک سونے میں تبدیل ہو جاتی تو بھی نرگس شاید اس قدر حیران نہ ہوتی. اسے اپنے کانوں پر شبہ ہونے لگا. زمرد نے پھر وہی الفاظ دہرائے, تمہارا شہزادہ آ گیا. نرگس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. وہ اٹھی لیکن دھڑکتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے جسم پر قابو نہ پا کر پھر ایک بار بیٹھ گئی. زمرد نے آگے بڑھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا. وہ زمرد کے ساتھ لپٹ گئی. میرے خواب سچے نکلے, نرگس نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا. نرگس, میں ایک اور خوشخبری لائی ہوں. بتاؤ زمرد, بتاؤ, اس سے زیادہ اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ نرگس, آج تمہاری شادی ہوگی. آج نہیں نرگس, ابھی. نرگس جلدی سے قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی. اس کا خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ پھر زرد ہو گیا. اس نے کہا, زمرد ایسا مذاق اچھا نہیں. نہیں نہیں, مجھے تمہارے شہزادے کی قسم, وہ آ گیا ہے. اس نے آتے ہی تمہارے متعلق پوچھا تھا, میں نے سب کچھ بتا دیا. اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ہے, اس نے تمہارے بھائی سے علیحدگی میں کچھ باتیں کی اور تمہارے بھائی نے مجھے تمہاری تلاش کے لیے بھیجا ہے. ممان آج بہت خوش نظر آ رہا تھا. چلو نرگس. نرگس زمرد کے ساتھ پہاڑی سے نیچے اتری. زمرد بہت تیز چلتی تھی لیکن نرگس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے. اس نے کہا, زمرد ذرا آہستہ چلو, مجھ سے تیز نہیں چلا جاتا. گاؤں کے بہت سے لوگ ہمان کے گھر جمع تھے. دکی نے نعیم اور نرگس کا نکاح پڑھایا. دلہا اور دلہن پر چاروں طرف سے پھولوں کی بارش ہونے لگی. زمرد کونے میں کھڑی ہمان کی طرف دیکھ رہی تھی. ہمان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. اس نے بوڑھے تاتاری کے کان میں کچھ کہا اور اس نے زمرد کے باپ کے پاس آ کر اسے چند باتیں کی. زمرد کے باپ نے اخبار میں سر ہلایا اور وہ ہمان کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے گیا. آج زمرد کے باپ نے کہا, اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بہت اچھا, میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر رہا ہوں. یہ کہہ کر زمرد کا باپ اپنے گھر چلا گیا. شام سے کچھ دیر پہلے یہ لوگ زمرد کے باپ کے گھر جمع تھے. ہمان اور زمرد کا نکاح پڑھانے کی خدمت بھی دقیق کے سپرد کی گئی. جب دلہن ہمان کے گھر والوں گھر لائی گئی اور نرگس اور زمرد کی تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا تو نرگس نے اپنے چمڑے کی ایک چھوٹی سی صندوقچی کھولی. زمرد, میں تمہاری شادی پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے صندوقچی سے نعیم کا دیا ہوا رومال نکال کر زمرد کو پیش کیا اور کہا, اس وقت اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس کوئی نہیں. زمرد نے کہا, اگر تمہارا شہزادہ نہ آتا تو تم اس قدر فیاضی سے کام نہ لیتی. نرگس نے زمرد کو گلے لگا لیا. زمرد, اب مجھے اپنی خوش نصیبی کا اندازہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آج کے تمام واقعات ایک خواب کی طرح گزرے ہیں. زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا, اگر یہ واقعی ایک خواب ہوا تو ہم ایسے دلکش خواب کے بعد بیدار ہو کر زندہ رہنا کبھی گوارا نہیں کریں گی. نرگس نے جواب دیا. وکی اور اس کے ساتھیوں نے اس رات وہیں قیام کیا اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سفر کی تیاری کی. نعیم نے اسے رخصت کرتے وقت بتایا کہ وہ بھی ان قریب بسرا پہنچ جائے گا. ہمان کے مکان کا وہ کمرہ جس میں نعیم کچھ عرصہ پہلے ایک اجنبی کی حیثیت سے ٹھہرا تھا, اب نرگس اور اس کے لیے وقف تھا. ایک دوسرے کے پہلو میں دو دھڑکتے ہوئے دلوں کی داستان بتانے کی ضرورت نہیں. نعیم کے لیے یہ بستی ایک جنت تھی. اس ماحول میں اسے دنیا کی ہر چیز پہلے سے زیادہ دلچسپ نظر آنے لگی. پھولوں کی مہک, ہوا کے جھونکے, پرندوں کے چہچہے, غرض ہر چیز محبت اور سرور کے نغموں سے لبریز تھی. نیا دور. خلیفہ ولید کے عہد حکومت کے آخری ایام میں بحر اوقیانوس سے لے کر کاشگر اور سندھ تک مسلمانوں کی فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے تھے. تاریخ اسلام کے 300 سپہ سالار شہرت اور نام ور کی آخری حدود تک پہنچ چکے تھے. مشرق کی طرف محمد بن قاسم دریا سندھ کے کنارے ڈیرے ڈالے ہندوستان کے وسیع میدانوں کی تسخیر کی تیاری کر رہا تھا. خطیبہ کاشگر کی ایک بلند پہاڑی پر کھڑا دربار خلافت سے مملکت چین کی طرف پیش قدمی کے حکم کا انتظار کر رہا تھا. مغرب میں موسیٰ کا لشکر پرے نیز کی پہاڑیوں کو عبور کر کے فرانس کی حدود میں داخل ہوا چاہتا تھا, لیکن 94 ہجری میں خلیفہ ولید کی وفات اور خلیفہ سلیمان کی جانشینی کی خبر نے اسلامی فتوحات کا نقشہ بدل دیا. سلیمان کے دل میں دیر سے خلیفہ ولید اور اس کے اہلکاروں کے خلاف حسد اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی. اس نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی ولید کے منظور نظر سپہ سالاروں کو واپس بلا لیا. سلیمان حجاج بن یوسف کے لیے بدترین سزا تجویز کر چکا تھا, لیکن وہ اپنی زندگی کا عبرت ناک دین دیکھنے سے پہلے ہی چل بسا. حجاج کی موت پر بھی سلیمان کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے چچا کا غصہ بھتیجے پر نکالا. محمد بن قاسم کو سندھ سے بلا کر سخت اذیتیں دینے کے بعد مروا ڈالا. موسیٰ کی خدمات کا صلہ یہ دیا کہ اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی اور اس کے نوجوان بیٹے کا سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا. اس سواگانہ کھیل میں ابن صادق سلیمان کا دایاں ہاتھ تھا. اس بوڑھی لومڑی نے طوفان و حوادث کے ہزاروں تپیڑے کھائے لیکن ہمت نہ ہاری. خلیفہ ولید کی وفات اس کے لیے ایک مزہ جان فضا تھی. حجاج پہلے ہی راہی ملک قدم ہو چکا تھا. اس کے عزیز و اقارب یا تو قید کر لیے گئے یا موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اب اسے دنیا میں کسی سے خدشہ نہ تھا. وہ کسی گوشہ تنہائی سے پھر ایک بار نمودار ہو کر سلمان کے دربار میں حاضر ہوا. سلمان نے اپنے پرانے دوست کو پہچان کر اس کی بے حد حوصلہ افزائی کی. ابن صادق چند ہی دنوں میں خلیفہ کے مشیروں کے صف اول میں شمار ہونے لگا. محمد بن قاسم کے متعلق باقی مشیروں کی رائے تھی کہ وہ بے گناہ ہے اور بے گناہ کا قتل جائز نہیں, لیکن ابن صادق ایسے مخلص لوگوں کا وجود اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا. اس نے محمد بن قاسم کے قتل کو جائز بلکہ ضروری ثابت کرتے ہوئے کہا, امیر المومنین کے دشمن کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ حجاج کا بھتیجا ہے. ایسے لوگوں کو جب بھی موقع ملے گا خطرناک ثابت ہوں گے. محمد بن قاسم کے المناک انجام کے بعد موسیٰ کے زخمی دل پر نمک پاشی کی گئی. اس کے بعد سلمان قتیبہ بن مسلم کو دام میں لانے کی تجاویز سوچنے لگا. قتیبہ کی شخصیت کا تمام اسلامی ممالک میں احترام کیا جاتا تھا. عربی اور ایرانی افواج کے علاوہ ترکستان کے نو مسلم بھی اس پر دل و جان سے نثار تھے. سلمان کو ڈر تھا اگر وہ بگڑ بیٹھا تو ایک طاقتور حلیف ثابت ہوگا, اور بغاوت میں وہ تمام لوگ جنہیں وہ اپنے طرز عمل سے برگشتہ کر چکا ہے اس کا ساتھ دیں گے. اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہ آئی تو اس نے ابن صادق سے مشورہ لیا. ابن صادق نے کہا, حضور سے دربار میں حاضر ہونے کا حکم بھیجیں, آ جائے تو بہتر ورنہ کئی اور طریقے عمل میں لائے جا سکتے ہیں. کیسے طریقے؟ سلمان نے پوچھا. حضور یہ بات اپنے خادم پر چھوڑے اور مطمئن رہے کہ اسے ترکستان میں بھی قتل کروایا جا سکتا ہے. نرگس کے ساتھ رہتے ہوئے نعیم نے چند ہفتے سہانے خواب کی طرح گزار دیے. ان وادیوں اور پہاڑوں میں فطرت کا ہر منظر ان کے لیے اس کیف اور خواب کی کیفیت کو زیادہ مؤثر بنا رہا تھا. اس خواب کی رنگینی میں محو ہو کر نعیم نے گھر جانے کا ارادہ چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا, لیکن اس کے دل کی کیفیت دیر تک یہ نہ رہی. ایک دن اس نے نیند سے بیدار ہوتے ہی نرگس سے کہا, نرگس میں حیران ہوں کہ میں نے اتنے دن یہاں کیوں پر گزار دیے. اب میرے خیال میں ہمیں بہت جلد رخصت ہو جانا چاہیے. ہماری بستی یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے, وہاں پہنچ کر تمہارا دل اداس تو نہ ہو جائے گا؟ اداس؟ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے دل میں آپ کا وطن دیکھنے کا کس قدر اشتیاق ہے, اور میں اس مقدس خاک کو آنکھوں سے لگانے کے لیے کتنی بے قرار ہوں. اچھا, ہم پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. نعیم یہ کہہ کر اٹھا اور صبح کی نماز کی تیاری میں مصروف ہو گیا. اتنے میں حمان داخل ہوا. اس نے بتایا کہ بستی کا ایک سپاہی برمک نامی قتیبہ بن مسلم کا پیغام لے کر آیا ہے. نعیم قدرے پریشان ہو کر باہر نکلا. برمک گھوڑے کی باغ تھا میں کھڑا تھا. نعیم کو شک گزرا کہ وہ نیک خبر لے کر نہیں آیا. نعیم کی طرف سے کسی سوال کے انتظار کیے بغیر برمک نے کہا, آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں. خیریت تو ہے؟ نعیم نے سوال کیا. برمک نے قتیبہ کا خط پیش کیا. نعیم نے خط کھول کر پڑھا. خط کا مضمون یہ تھا, تمہیں سخت تاکید دے کے خط ملتے ہی سمرقند پہنچ جاؤ. تمہیں حکم ان حالات کے پیش نظر دیا جاتا ہے جو امیر المومنین کے وفات کے باعث پیدا ہو رہے ہیں. تفصیلی حالات برمک بتلا دے گا. نعیم نے حیران ہو کر برمک سے سوال کیا, سمرقند سے بغاوت کی خبر تو نہیں آئی؟ نہیں. تو پھر مجھے سمرقند پہنچنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ قتیبہ اپنے تمام جنرلوں سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ تو کاشگر میں تھے. نہیں, وہ بعض حالات کی بنا پر سمرقند چلے گئے ہیں. کیسے حالات؟ برمک نے کہا, امیر المومنین کے وفات کے بعد ان کے جانشین خلیفہ سلیمان نے حجاج بن یوسف کے مقرر کیے ہوئے بہت سے افسروں کو قتل کروا دیا ہے. موسیٰ بن نصیر کے بیٹے اور محمد بن قاسم فاتح سندھ کو مروا دیا ہے. ہمارے سپہ سالار کو بھی دربار خلافت میں حاضر ہونے کا حکم ملا ہے. وہاں جانے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ نئے خلیفہ سے بھلائی کی امید نہیں. وہ اپنے تمام سالاروں کو جمع کر کے مشورہ لینا چاہتا ہے, اس لیے آپ کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے. نعیم برمک کی گفتگو کا آخری حصہ زیادہ توجہ سے نہ سن سکا. محمد بن قاسم کے قتل کی خبر کے بعد اسے باقی گفتگو میں کوئی بات زیادہ اہم محسوس نہ ہوئی. اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا, برمک تم بہت بری خبر لائے ہو, ٹھہرو میں تیار ہو کر آؤں. نعیم واپس جا کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. نرگس اس کا مغموم چہرہ دیکھ کر ہزاروں توہمات پیدا کر چکی تھی. جب نعیم نے نماز ختم کی تو اس نے جرت کر کے پوچھا, بہت پریشان ہیں, کیسی خبر لایا ہے وہ؟ نرگس, ہم ابھی سمرقند جا رہے ہیں, تم فوراً تیار ہو جاؤ. نرگس کا مغموم چہرہ نعیم کے اس جواب پر خوشی سے چمک اٹھا. اس کے دل میں نعیم کے ساتھ رہ کر زندگی کے تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت موجود تھی, لیکن کسی مصیبت میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہونا اس کے لیے موت سے زیادہ خوفناک تھا. اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ نعیم کے ساتھ جا رہی ہے. کہاں اور کن حالات میں ان سوالات کا جواب پوچھنے سے بے نیاز تھی. سمرقند کے قلعہ کے کمرے میں قتیبہ اپنے منظور نظر سالاروں کے درمیان بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا. کمرے کی دیواروں کے ساتھ چاروں مختلف ممالک کے بڑے بڑے نقشے آویزاں تھے. قتیبہ نے چین کے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, ہم اس وسیع ملک کو چند مہینوں میں فتح کر لیتے, لیکن نئے خلیفہ نے مجھے بڑے وقت واپس بلایا ہے. تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ایک جنرل نے جواب دیا, وہی سلوک جو محمد بن قاسم کے ساتھ کیا گیا ہے. لیکن کیوں؟ قتیبہ نے پرجوش آواز میں کہا, مسلمانوں کو ابھی میری خدمات کی ضرورت ہے. چین کو فتح کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو خلیفہ کے حوالے نہیں کروں گا. قتیبہ نے پھر نقشہ دیکھنا شروع کیا. اچانک نعیم کمرے میں داخل ہوا. قتیبہ نے بڑھ کر اسے مصافحہ کیا اور کہا، افسوس تمہیں بے وقت تکلیف دی، اکیلے آئے ہو یا میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا ہوں، میں نے سوچا تھا شاید مجھے دمشق جانا پڑے. دمشق نہیں، ایر جی نے شاید تمہیں غلط بتایا ہے، دمشق میں تمہیں نہیں مجھے بلایا گیا ہے. نئے خلیفہ کو میرے سر کی ضرورت ہے، اسی لیے تو میں وہاں جانا ضروری خیال کرتا ہوں. نعیم، قتیبہ نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم میری جگہ دمشق جاؤ، مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، بلکہ میں اپنے ہر ایک سپاہی کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم بہت حد تک معاملہ فہم ہو. میں تم سے اور اپنے باقی جہاندیدہ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. امیر المومنین میرے خون کا پیاسا ہے. نعیم نے اطمینان سے جواب دیا، خلیفہ وقت کے حکم سے سرتابی ایک مسلمان سپاہی کے شایان شان نہیں. تم محمد بن قاسم کا انجام جانتے ہوئے بھی مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں دمشق جاؤں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا سر خلیفہ کے سامنے پیش کروں. میرا خیال ہے خلیفۃ المسلمین آپ کے ساتھ اس درجہ سے برا سلوک نہیں کریں گے، لیکن اگر یہاں تک نوبت آ بھی جائے تو ترکستان کے سب سے بڑے جرنیل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اطاعت امیر میں کسی سے پیچھے نہیں. خطیبہ نے کہا، میں موت سے نہیں گھبراتا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اسلامی دنیا کو میری ضرورت ہے. چین کو فتح کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے سے گھبراتا ہوں. میں ایک اسیر کی موت نہیں بلکہ ایک بہادر کی موت چاہتا ہوں. دربار خلافت میں شاید آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، بہت ممکن ہے وہ دور ہو جائے. آپ فی الحال یہیں رہیں اور مجھے دمشق جانے کی اجازت دیں. خطیبہ نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان خطرے میں ڈالوں؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہیں ٹھہروں گا. اگر امیر المومنین بلا وجہ میرے ساتھ محمد بن قاسم کا سا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو میری تلوار میری حفاظت کرے گی. یہ تلوار آپ کو دربار خلافت سے عطا ہوئی ہے، اسے خلیفہ کے خلاف استعمال کرنے کا خیال تک دل میں نہ لائیں. مجھے وہاں جانے کی اجازت دیں، مجھے یقین ہے وہ میری بات سنیں گے اور میں ان کی غلط فہمی دور کر سکوں گا. میرے متعلق کوئی خدشہ دل میں نہ لائیں، دمشق میں مجھے جاننے والے بہت کم ہیں، وہاں میرا کوئی دشمن نہیں، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے وہاں جاؤں گا. نہیں، میں اپنے لیے تمہیں کسی خطرے میں پڑنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ آپ کے لیے نہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ امیر المومنین کی حرکات سے اسلامی جمعیت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. میرا فرض ہے میں انہیں اس خطرے سے آگاہ کروں، آپ مجھے اجازت دیں. خطیبہ نے باقی جنرلوں کی طرف دیکھا اور ان کی رائے دریافت کی. حویرہ نے کہا، تمام عمر کی قربانیوں کے بعد ہمیں زندگی کے آخری دنوں میں باغیوں کی جماعت میں نام نہیں لکھوانا چاہیے. نعیم کی زبان کی تاثیر سے ہم تمام واقف ہیں، آپ اسے دمشق جانے کی اجازت دیں. خطیبہ نے تھوڑی دیر پریشانی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کے بعد کہا، اچھا نعیم، تم جاؤ، دربار خلافت میں میری طرف سے عرض کر دینا کہ میں چین کی فتح کے بعد حاضر ہو جاؤں گا. میں یہاں سے کل صبح روانہ ہو جاؤں گا. لیکن تم نے ابھی بتایا تھا کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ لائے ہو، تم اسے؟ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، نعیم نے بات کاٹ دیا جواب دیا. دمشق میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد میں اسے اپنے گھر پہنچا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اگلے دن نعیم اور نرگس 10 اور سپاہیوں کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے. نعیم نے بعض مصالحتوں میں پیش نظر برمک کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. نعیم نے دمشق پہنچ کر ایک سرائے میں اپنے ساتھیوں کے قیام کا بندوبست کیا، اپنے لیے ایک مکان کرائے پر لیا اور برمک کو نرگس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر خود خلیفہ کے محل میں حاضر ہوا اور باریابی کی اجازت چاہی. وہاں سے ایک دن انتظار کرنے کا حکم ملا. دوسرے دن دربار خلافت میں حاضر ہونے سے پہلے نعیم نے برمک سے کہا، اگر کسی وجہ سے مجھے دربار خلافت میں دیر لگ جائے تو گھر کی حفاظت کرنا اور جب تک میں نہ آؤں نرگس کا خیال رکھنا. اس نے نرگس کو بھی تسلی دی کہ اس کی غیر موجودگی میں گھبرائے نہ، وہاں کوئی خطرناک معاملہ پیش نہیں آئے گا. نرگس نے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ کے آنے تک ان اونچے اونچے مکانوں کی گنتی رہوں گی. نعیم کو کچھ دیر قصر خلافت کے دروازے پر ٹھہرنا پڑا. بلاخر دربان کے اشارے سے وہ دربار خلافت میں حاضر ہوا اور خلیفہ کو سلام کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا. خلیفہ کے دائیں اور بائیں جانب چند معززین بیٹھے تھے، لیکن نعیم نے کسی کی طرف دھیان نہ دیا. خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے چہرے پر کچھ ایسا جلال تھا کہ بہادر سے بہادر لوگ بھی اسے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ضرورت نہ کرتے تھے. خلیفہ نے نعیم کی طرف دیکھا اور سوال کیا، تم ترکستان سے آئے ہو؟ ہاں امیر المومنین، تمہیں قتیبہ نے بھیجا ہے. نعیم اس سوال پر حیران ہوا. امیر المومنین، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اس نے جواب دیا. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں کہ قتیبہ آپ کا ایک وفادار سپاہی ہے، آپ کو شاید اس کے متعلق بھی محمد بن قاسم کی طرح کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سلمان یہ سن کر کرسی سے ذرا اوپر اٹھا اور غصے میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے پھر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو، خلیفہ نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، میں تمہارے جیسے گستاخ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ پارٹ 11 یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ 12۔